أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں چونکہ قارون وراثت کا ذکر تھا اور ہمارے سامعین میں ماشاءاللہ ایسے حضرات موجود ہیں کہ جو ایسی چیزیں جو بعض اوقات بیان ہونے سے رہ جاتی ہیں اس کی طرف توجہ بھی دلاتے ہیں، اس لیے کہ ممکن نہیں ہوتا اگر آپ میری جگہ بیٹھے ہوں اور کوئی شے ایکسپلین کر رہے ہیں تو ہر چیز ہر وقت نگاہ میں رہنا ممکن نہیں. تو ایک بڑی بنیادی بات تھی کہ جہاں وصیت کا ذکر آیا کرتا ہے قرآن حکیم میں، تو جب تک قانون وراثت اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا تھا، وہ آیات جو چار آیات ہم نے پڑھی سورہ نساء کی، تو اس سے پہلے تو حکم یہ تھا کہ اپنے اموال میں مرنے سے پہلے ایک وصیت کر جایا کرو، اور ظاہر ہے وہ لکھی ہوئی شکل میں ہوتی تھی، اس پر گواہیاں بھی ہوتی تھیں تاکہ بعد میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. لیکن جب قانون وراثت آ گئی تو اب وصیت کا وہ حکم جو ہے وہ ثابت ہو گیا. لیکن ایک شریعت کے اندر ابھی ایک جگہ گنجائش موجود ہے کہ کوئی شخص یہ وصیت کر سکتا ہے کہ اس کے جائیداد کا 1/3 حصہ، 1/3 ثلث جسے کہا جاتا ہے، اس میں وہ وصیت کر سکتا ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، لیکن ایک اہم بات یہ ہے جس کی طرف مجھے ریمائنڈ کروایا گیا کہ یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی، کہ وصیت ان لوگوں کے حق میں نہیں کی جا سکتی کہ جو جائز وارث ہوں. یہ نہیں ہوگا کہ وصیت کا 1/3 جو ہے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو دے دے، اس لیے کہ بیٹے کو تو بارہ وراثت میں حصہ ملے گا، بیٹی کو وراثت میں حصہ ملے گا، والدین کو، ماں باپ کو ملے گا. تو وصیت ہوگی غیر وارث کے لیے، 1/3 میں جو شریعت میں اجازت موجود ہے تو غیر وارث کے حق میں ہے، لیکن یہ کہ ورثا جو ہے اس سے محروم رہیں گے، وہ وصیت انہیں نہیں مل سکتی، بلکہ ان کو قانون وراثت کے مطابق جو تقسیم ہے اس طریقے کے مال کی وہی ملے گی. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، کیا آپ نے غور کیا ان لوگوں کی حالت پر یا ان کے معاملے میں کہ جنہیں بڑا زوم تھا، اس بات پر دعویٰ تھا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس شے پر جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلك اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، پھر یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، اس بات کے دعوے کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدموں کا فیصلہ طاغوت سے کروائیں. اب اس آیہ مبارکہ کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، ایک منافق تھا جو مدینہ میں رہتا تھا، بشر اس کا نام تھا، اس کا کہیں ایک کسی یہودی سے جھگڑا ہو گیا، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ زیادتی جو تھی وہ اس منافق کی طرف سے تھی، بشر کی طرف سے تھی. تو یہودی نے یہ کہا، یہودی کو اتنا اپنے اس مقدمے کی صحت کے اوپر اس درجے اسے یقین تھا کہ اس نے اس منافق سے کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے دل میں چونکہ چور تھا، اسے معلوم تھا کہ میں حق پر نہیں ہوں. منافقت میں تو یہ چیزیں ہیں نا کہ وہ دھوکہ بھی دینے کو تیار ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، امانت میں خیانت بھی کر سکتا ہے. تو اسے یہ بھی دھڑکا لگ گیا کہ اگر ہم کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فیصلے کے غرض سے تو وہ تو میرے خلاف فیصلہ دے دیں گے، لہٰذا اس نے کہا نہیں نہیں حضور کے پاس نہیں، بلکہ ہم چلتے ہیں فلاں تمہارا جو یہودی عالم ہے اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. اچھا، وہاں جا کر جب بات کی تو یہودی جو تھا جس کے پاس یہ گئے تھے، اس نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ یہودی حق پر تھا. اب یہاں اس کی تسلی نہیں ہوئی شخص کی، بشر کی، منافق کی. اب پھر بالآخر گویا کہ گھٹنے ٹیک کر مجبور ہو گیا کہ چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہ یہودی کے جس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا زبردستی لے کر حضور کے پاس پہنچ گیا. حضور نے جب بات سنی اور مقدمے کے جو بھی پروز اینڈ کونز ہیں جب آپ کے سامنے آئے تو آپ نے بھی وہی فیصلہ کیا یہودی کے حق میں. اب یہ شخص منافق بڑا سٹپٹایا، اسے تو یہ کچھ امید تھی اس بات کی کہ میں جو جاؤں گا محمد تو ہمارے رسول ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن یہ کہ وہاں معاملہ بالکل برعکس ہو گیا. تو اب اس کی تسلی نہیں ہوئی اور اس نے کہا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. اب اس کی بدقسمتی تھی، جسے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کی موت آئی ہو تو اس کو پھر جو ہے وہ حالات اسی طرف لے جاتے ہیں. تو حضرت عمر کے پاس پہنچے، حضرت عمر سے جب یہودی نے کہا کہ یہ معاملہ میرا اس کا ہوا تھا اور ہمارا جو فلاں یہودی عالم ہے کعب ابن احباب، اس نے بھی میرے حق میں فیصلہ دیا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی فیصلہ میرے حق میں دیا. تو حضرت عمر نے کوئی بات نہیں سنی، انہوں نے اس سے منافق سے پوچھا کیا یہی بات ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ایسا ہی. اب حضرت عمر نے کہا ذرا ٹھہرو، پھر اندر گئے ہیں اور ننگی تلوار لائے ہیں اور اس شخص کی گردن اس کے تب سے جدا کر دی. بڑا جو ہے وہ جیسے آپ پنجابی کے بڑی کھپ مچ گئی پورے مدینے کے اندر کہ محمد نے اپنے ایک ساتھی کو، محمد کے ساتھی نے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے اپنے ہی ایک مسلمان کو قتل کر دیا. تو یہ ہے اصل میں پس منظر میں کہ وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کا فیصلہ کروائیں یہودیوں سے، طاغوت سے، جبکہ دعوے دار اس بات کے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، اللہ کے رسول پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم. الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، جبکہ ان کو تو یہ حکم ہوا تھا کہ طاغوت کی بات نہ مانیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے فیصلے جو ہیں طاغوت تک پہنچاتے ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے، بہت دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے منافقین سے، اب یہاں سے دیکھیے منافقین کا کردار نکل کر سامنے آ رہا ہے. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی تو مدینہ میں منافقین کی کافی بڑی تعداد تھی کہ جو جمع ہو چکی تھی، جس کا بہت بڑا مظہر جیسا کہ سورہ آل عمران میں کل ہم نے پڑھا کہ میدان احد سے جو ہے عبداللہ ابن ابی 300 افراد کو، جو اس کے دست و بازو تھے اور اس کے گویا کہ اس کی ہر بات کو جو ہے قبول کرنے والے تھے، ان کو لے کے واپس پلٹ آئے. گویا کہ ان 1000 میں سے 300 کی تعداد منافقین پر مستمد، 1/3. تو یہی حالات ہیں کہ جن میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تعالوا، کہ آؤ چلیں، الہ ما انزل اللہ الی الرسول، ان باتوں کی طرف جو اللہ نے رسول پر نازل کی ہیں، اور رسول کی طرف جائیں. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو تم دیکھتے ہو منافقوں کو کہ وہ کنی کترا جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق پر نہیں ہوتے، چاہتے ہیں کہ فیصلہ کہیں اور سے کروا لیں. اور یہ شخص جو ہے بشر جو بالآخر جو ہے قتل ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، کہ جس نے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بھی قبول نہیں کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ تو کسی شخص کے ایمان کی کلیت نفی ہے نا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے میرے پاس کوئی مقدمہ لے کر آیا اور وہ اپنی چرب بیانی کی وجہ سے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا گیا، جبکہ وہ ناحق تھا، وہ ظالم تھا، اور میں نے اس کی باتوں سے متاثر ہو کر یا اس کی باتوں سے، اس کی چرب بیانی کی وجہ سے میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اگرچہ فیصلہ لے کر گیا ہے محمد کی عدالت سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے کر گیا ہے. اگرچہ فیصلہ حضور نے کیا، اس لیے کہ آپ تو فیصلہ کر دیں گے، اگر کوئی چرب زبان شخص ہے تو جھوٹ بول دے، جھوٹی قسم کھا لے، اس کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کر دیا، جبکہ وہ بعد میں تو غلط. ویسدون عن کا سدودا، اور وہ روکتے ہیں آپ سے، پہلو تہی کرتے ہیں، کنی کتراتے ہیں. فکیف اذا اصابتہ مصیبت، تو کیا معاملہ ہوگا کہ جبکہ انہیں کوئی مصیبت آتی ہے یا ان کے اوپر کوئی حادثہ آتا ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ثم جاؤ کا، اور اس کے بعد پھر یہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، کہ یہ جو معاملہ ہم نے کیا یہ ہمارے پیش نظر تو اصل میں صلح تھی، ہم تو حالات کو سازگار کرنا چاہتے تھے، بظاہر یہ اس قسم کی کوئی شے آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن ہماری نیت صحیح تھی. اب یہ گویا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اپنے جو بھی مقدمہ ہے، اپنا جو مدعا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کے حالات اور ان کے بھید معلوم ہیں. فاعرض عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے. واعظہم، اور انہیں نصیحت کرتے رہیے، انہیں واعظ کہتے رہیے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے بارے میں اپنے دل میں بھی بات کیجئے، تو وہ کہ جو ان کے دلوں تک پہنچنے والی ہے. یہ اب ایمان کے حوالے سے بہت ڈی ٹریک ہو چکے ہیں، بہت پیچھے جا چکے ہیں، تو آپ ان کے لیے جیسا کہ یاد بھی جائے گا ان کے لیے استغفار بھی کیجئے. اگرچہ ایک پوائنٹ وہ بھی آ گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی المنافقین کے حق میں چاہے آپ استغفار کریں یا نہ کریں. وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً لَّيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی روزانہ ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کے جرائم اتنے بڑے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اور ہم نہیں بھیجتے کسی رسول اور پیغمبر کو مگر یہ کہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرے. رسول تو اصل میں تاکہ مانا جائے اللہ کا حکم، اطاعت کی جائے رسول کی، وہ رسول تو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. ولو انہم ظلموا، اور یہ لوگ اگر اپنی جانوں پر، ظلموا انفسهم، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، جاؤ کو اور آپ کے پاس آتے ہیں، فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتے ہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. ان کی بدکاریاں بھی ہیں، اپنی جگہ ہے، لیکن فرض کیجئے کہ ان میں سے کوئی شخص ہے کہ جو توبہ کر گیا اور اسے معلوم ہوا کہ اب تک جو میرا طرز عمل تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے اندر ایک جو ہے وہ گستاخی والا معاملہ بھی تھا، بے ادبی بھی تھی، اور کوئی شخص تائب ہو کر اگر آپ کے پاس آتا ہے واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں لوجد اللہ تواب الرحیم تو تم تو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تواب ہے توبہ کا قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک شجر فیما شجر بینہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس قسم ہے اور آپ کے رب کی قسم ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھیں گے یا ایمان ان کا مکمل نہیں ہے حتی یحکموا کا جب تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں, جب تک فیصلے کا اختیار یہ ان کا معاملہ یقین کے درجے کو نہیں پہنچے گا تسلیم کر لیں کہ آپ کے پاس فیصلہ ہے. فیما شجر بینہم جو ان کے درمیان کوئی مشاجرات ہیں جو کوئی جھگڑے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ان کے دل کے اندر کہیں کوئی کھٹک تک نہ ہو, گویا کہ جو حضور نے فرما دیا اس کو آمننا و صدقنا پورے قلبی انشراح کے ساتھ دل کے اطمینان کے ساتھ اس کو تسلیم کریں کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. جبکہ اس شخص کا بشر کا جو وہاں مدینہ کا رہنے والا منافق تھا اس کا طرز عمل تو اس کے بالکل برعکس تھا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس کے لیے اپنے دل میں کوئی گھٹن اور تنگی محسوس نہ کریں. ویسلموا تسلیما اور پورا پورا تسلیم کر لیں آپ کے فیصلے کو. ولو انا کتبنا علیہم اور اگر ہم ان کے اوپر یہ فرض کر دیتے ہیں جو حکم دے دیتے ہیں ان اقتلوا انفسکم کہ اپنے آپ کو قتل کرو اب یخرجوا من دیارکم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاؤ باہر ما فعلوہ الا قلیل منہم تو ان میں سے بہت چند ہی لوگ ہوتے کہ جو اس حکم پر عمل کرتے ہیں. گویا کہ اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا حکم تو اس حد تک جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر حکم کر دے کہ تم سب اپنے آپ کو قتل کر دو تو تمہیں یہ اس پر عمل کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہوں گے کہ جو اس کسوٹی کے اوپر پورا اتریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو حکم تو نہیں تھا لیکن تین دن آپ نے متواتر خواب دیکھا پھر جب بیٹے سے رائے لی تو بیٹے نے یہ بات کہہ دی کہ آپ جو ہے انی را فی المنام انی اذبحک جب انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل خواب میں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو حضرت بیٹے نے کہا ففعل ما تؤمر ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے خواب کے ذریعے خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے اور بیٹا خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے آپ ذبح کر دیجئے. فلما اسلما پھر جب دونوں نے اللہ کے اس حکم کے سامنے گردن ڈال دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بر پچھاڑ دیا ذبح کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ معاملہ کیا کہ آسمان سے ایک میڈا بھیجا اور پھر یہ کہ حضرت ابراہیم کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک ہر مسلمان جو ہے جو بھی استطاعت ہے اس پر قربانی واجب قرار دے دی گئی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ فعل جو ہے وہ تازہ ہوتا رہے سال بسال. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اگر حکم دے کہ اپنے آپ کو مار لو قتل کر دو تو ان کو کرنا چاہیے, ایمان کا تقاضا تو یہی ہے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا. اب رسول جو انہیں بات پہنچا رہے ہیں جو حکم دے رہے ہیں جو اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں جس کی انہیں نصیحت کر رہے ہیں اگر وہ اس کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے تو ان کے ہر ملک میں بہت بہتر ہوتا واشد تثبیتا اور ان کو زیادہ ثابت قدم رکھتا. جبکہ اس یہودی کا جس کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا اس کا طرز عمل بالکل اس کے مخالف تھا. وَإِذْ لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اگر ایسا ہوتا تو یقیناً ہم انہیں نوازتے بہت بڑے اجر سے. ولا دئی نہ ہم صراط المستقیم اور ان کی ہدایت کرتے صراط المستقیم پر. ومن یطع الرسول ومن یطع اللہ والرسول اور جو شخص بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. دیکھیے اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت بالکل لازم و ملزوم ہے. اطیع اللہ واطیع الرسول اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اطاعت کیسے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی تمہارے دل کو کوئی حکم تو نہیں دیا, تمہیں القاء تو نہیں کیا, رسول کو ذریعہ بنایا نا. لہذا کیا فرمایا گیا؟ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, قرآن کی آیت ہے. جو شخص بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقتاً اللہ کی اطاعت کر رہا ہے, تو وہی ہے جس کا حکم دیا گیا. ومن یطع اللہ والرسول جو شخص بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہوں گے ان میں شامل کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے سورہ فاتحہ کے وہ الفاظ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ وہ یہاں کھول دیا گیا وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء تھے, وہ صدیقین تھے, وہ شہداء تھے اللہ کے دین کی گواہی دینے والے, اور پھر یہ کہ صالحین جو مسلمان تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام فرمایا ہے، انہیں ہدایت دی ہے، انہیں تقویٰ کے رستے پر چلایا اور بالآخر کامیابی کے معراج تک پہنچا دیا. وہ حسن اولائے کا رفیقہ، اور کیا ہی عمدہ ہے وہ رفاقت کے جو ان کو نصیب ہوئی ہے، وہ مقام جو انہیں حاصل ہوا ہے. ذالک فضل اللہ، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور عالم ہر شے کا علم رکھنے کے اعتبار سے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اہل ایمان، اپنے اپنے جو ہے وہ اسلحہ اس کو پوری طرح اپنے ساتھ رکھا کرو، اس لیے کہ بہرحال یہ ایک جد و جہد ہے، انقلابی جد و جہد ہے. بیسیوں جو ہے وہ غزوے ہوئے ہیں جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے ہیں، اور بہت سے سرایا ہے کہ جو آپ نے مہاجرین کو بھیجا ہے مہمات کے اوپر، فوجی مہمات کے اوپر. لہذا خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کے لیے، جو حذر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ڈھال ہے، کوئی تلوار ہے تاکہ مقابلہ کر سکو، اس کا اہتمام رکھا کرو. فن فرو صوبات او انفرو جمیا، پھر نکلو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اکٹھے بھی اور اکیلے اکیلے بھی. اگر دو افراد کو کہیں کسی فوجی مہم پر بھیجا ہے تو اعتراض نہیں کریں گے کہ ہماری تعداد 10 ہونی چاہیے، اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا تو اس پر عمل کرو. اور اگر پورا جتھا بھیجا ہے تو یہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنے زیادہ لوگوں کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. تو دونوں طرف اشارہ کر دیا گیا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں غفلت برتتے ہیں، تاخیر کر دیتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اور اگر کوئی مسلمان کا جو لشکر گیا ہے، کوئی فوجی مہم گئی ہے، اسے کوئی طور اس کو کوئی چرکا لگ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی شکست ہو گئی، کچھ لوگ شہید ہو گئے، تو کہتے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا بڑا انعام کیا. منافقین کا کردار ہے نا، قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر بڑا انعام فرمایا ہے، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ شامل نہیں تھا. اب اس کو تو اصل میں اپنی جان و دل جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے نا، وہ تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ میں اگر کہیں جتھے میں شامل ہو جاتا میں تو وہاں سے نظر بچا کے کھسک آیا، لہذا بچ گیا، تو اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اے مسلمانوں تم تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل پہنچتا ہے، کوئی مال غنیمت حاصل ہو گیا، لَيَقُولَنَّكَ أَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں گویا کہ ان کے اور ان کے درمیان کوئی تعلق ہی موجود نہیں تھا، گویا کہ اس سے پہلے تو ایسے تھے نا کہ بھئی تم جاؤ، جا کر محمد نے جو کہا اس پر عمل کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، اور پھر کوئی چرکا لگ گیا تو بڑے خوش ہیں کہ ہم اگر ساتھ ہوتے تو ممکن ہے ہماری جان بھی ضائع ہو جاتی. تو اب گویا کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اب کیا کہتے ہیں، مودتن یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزاً عظیماً، اب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوتا، ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی مال غنیمت حاصل ہوتا، میں بھی جو ہے کامیاب ہوتا، مجھے بھی جو ہے یہ تمام چیزیں مل جاتی. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، تو چاہیے مسلمانوں کو کہ قتل کریں یا قتال کریں اللہ کے رستے میں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض، دنیا کو فروخت کر دیا ہے، آخرت کو فروخت کر دیا دنیا کے عوض، یا دنیا خرید لی ہے آخرت کے عوض. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص بھی مقاتلہ کرتا ہے، قتال کرتا ہے اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کے لیے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پس وہ اگر شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرما دے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں ہی صورتوں میں اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا. اس لیے کہ مسلمان کے لیے تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں، اگر اس غزوے کے اندر یا اس مارکے کے اندر شہید ہو گئے تو اس سے اونچا مقام نہیں ہے جس کا کوئی شخص تصور کر سکے. اور وہ حدیث میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ حضور کی اپنی دلی خواہش کیا تھی جو اب ایک الفاظ میں، ایک جملے میں بیان کی گئی، لَوَجِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حضور فرماتے ہیں میری شدید خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے رستے میں قتل کیا جائے، ثم أُحْيَا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم أُقْتَل، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، تین مرتبہ حضور نے ریپیٹ کیا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسول کے لیے وہ حالات نہیں لے کر آتا کہ جس میں اس کو قتل کر دیا جائے، رسول لازماً غالب ہوتا ہے. کرتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے، لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازمن غالب ہوں گے. لیکن نبیوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، انبیاء میں سے تو بہت سے وہ ہیں کہ جو قتل کر دیے گئے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کے رستے میں، جنگ نہیں کرتے، گھبراتے ہو، اپنی جان زیادہ عزیز ہے. والمستضعفین من الرجال والنساء، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل کمزور ہیں، جو گویا کہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ایسے لوگ جو مسلمان تھے ابھی تک مکہ میں تھے اور کفار و مشرکین کے جسے آپ کا یہ تعذیب کا نشانہ بنے ہوئے تھے، من الرجال والنساء، اور ان کے اندر مرد بھی ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، والولدان، اور اسی طرح بچے بھی ہیں. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اور وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں پروردگار کوئی سبیل فرما دے کہ ہم یہاں سے جو ہے ان ظالموں کے چنگل سے کسی طرح اپنے آپ کو بچا کر لے جائیں, ہمارے لیے رستہ آسان فرما دے. ان کی دل کی خواہش ہے کہ وہ ہجرت کر سکے, لیکن حالات ایسے نہیں ہیں, جس لیے کہ آگے آ بھی جائے گا کہ ان میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں. ظاہر ہے وہاں جانے کے لیے کوئی اونٹ چاہیے, سواری چاہیے, اب کس کے پاس سواری کے لیے کوئی شے نہیں ہے تو کیسے مدینہ تک کا سفر کرے گا. یہ تمام مجبوریاں, لیکن ان کی دل کی آواز کیا ہے, ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك وليا, اور ہمیں جو ہے ہماری خاص آپ اپنی جانب سے پشت پناہی فرمائیے. واجعل لنا من لدنك نصيرا, اور خاص اپنے پاس سے ہماری مدد فرمائیں. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله, وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو لڑتے ہیں, لڑائی اور جنگ کرتے ہیں اللہ کے رستے میں. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کافر ہیں مشرک ہیں, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ لڑتے ہیں بتوں کے لیے, بت پرستی والا دین جو ہے اس کے علم بردار بن کر کھڑے ہوئے ہیں نا, تو حضور سے مقابلہ ہوا تو وہ اپنے بتوں کے لیے لڑ رہے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو اے مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ قتال کرو, جنگ کرو ان شیطان کے دوستوں سے, یہ ان کے ایجنٹ ہیں, یہ ان کے چیلے چانٹے ہیں, ان سے تمہاری جنگ ہونی چاہیے. ان نقید شیطان کا نظائفہ, لیکن بال آخری جو شیطان کی چال ہوگی وہ بالکل ضعیف ہے, اس کے اندر کوئی پختگی نہیں ہوتی, بلکہ شیطان جو ہے وہ لمبہ کاری تو ہے, لیکن یہ کہ جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حق ہی کو غالب فرماتا ہے. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیہم, کیا غور کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر کہ جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو. یہ حضور کا وہ مکی دور ہے جبکہ ہر مسلمان کے لیے تھا کہ تمہیں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا دے, اور مسلمانوں نے اس کو جو ہے پوری طرح سچ کر دکھایا. اگر کسی شخص کی جان بھی لی گئی ہے تو اس نے اپنی مدافعت میں بھی اپنا ہاتھ جو ہے بلند نہیں کیا, ورنہ مرنے سے پہلے جو ہے جسے پتا ہو کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے تو مرنے سے پہلے وہ جو ہے دو چار کو لے کر ہی مرے گا نا, لیکن کسی مسلمان نے حکم ادولی نہیں کہ جب ان کو حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندے رکھو تو اس کے اوپر قائم رہے. کفو ایدیکم واقیم الصلاۃ, اور نماز کو قائم رکھو, آتوا الزکاۃ و زکات ادا کرو. فلما کتب علیہم القتل علیہم القتال, اور جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا, لکھ دیا گیا, اذا فریق منہم, تو ان میں سے ایک گروہ اس درجے بزدل ثابت ہوا, یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ, کہ وہ لوگوں سے ان کفار و مشرکین سے اس طرح ڈرتے تھے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ احق ہے اس بات کا کہ اس کی خشیت ہو, اس کا خوف ہو, اس کی ناراضی کا اندیشہ ہو, اس کا ڈر ہو, اس کی پکڑ, اس کے عذاب سے انسان ڈرے, اور یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, اور وہ کہتے ہی ہیں کہ پروردگار ہمارے اوپر یہ جنگ کیوں فرض کر دی, ہم تو بڑے آرام سے تھے, بڑے چین و سکون سے تھے. یہ منافقین ہیں نا, اصل میں مومنین کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا, وہ تو اپنا سب کچھ جو ہے مکے میں بھیڑیوں کے حوالے کر کے یہاں ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, وہ تو گویا کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر چکے تھے. یہ منافقین مدینہ تھے کہ جن کے یہاں بڑے بڑے کھیت بھی تھے, اور کوئی نخلستان بھی تھے, باغات بھی تھے, بڑی ٹریڈ بھی تھی ان کی, بڑے روپے پیسے والے لوگ تھے, انہیں اندیشہ رہتا تھا اپنے جسم و جال کا بھی اور مال و منال کا بھی, لہٰذا یہ بھدکتے تھے اور کہتے تھے کیوں ہمارے اوپر یہ جنگ فرض کر دی. لولا اخرتنا الی اجل قریب, اللہ تعالیٰ اسے مؤخر کر دیتا تھوڑی دیر کے لیے, کیا ضرورت ہے ابھی فوری, ابھی تو ہمارا جو ہے ابھی تو اس پروسیس میں ہے. یہ بڑا مصالحانہ انداز ہوتا ہے کہ ابھی تو ہمارا وہ وقت آیا ہی نہیں, ابھی تو ہم تربیت کے پروسیس میں سے گزر رہے ہیں, ابھی تو ہمیں جو اس رستے پر بہت آگے چلنا ہے, یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جنگ فرض کر دی. کل متاع دنیا قلیل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے دنیا کے ساز و سامان جو تمہارے پاؤں کی بیڑی بن چکی ہے, یہ تمہاری جو ہے باغات اور تمہارے مال, تمہاری اولاد اور تمہارا بزنس, یہ ہے کہ جو تمہیں اللہ کے رستے سے روک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی متاع بالکل قلیل ہے, کتنے عرصے کے لیے ہے, کتنا عرصہ اس کو کنزیوم کر لو گے, استعمال کر لو گے. والآخرت خیر لمن اتقى, اور آخرت جو ہے بہت بہتر ہے, لیکن کن کے حق میں, متقیوں کے حق میں. ظاہر اللہ تعالیٰ جو ہے اہل تقویٰ ہی کو وہاں تک پہنچائے گا. ولا تظلمون فتیلا, اور کسی پر ایک دھاگے کے برابر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں کہیں بھی ہوگے بالآخر موت تمہیں آ دبوچے گی. منافقین کے لیے موت کا تصور سوہانے روح ہے, جس طرح اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو موت کے تصور سے جو انسان کو لذت عادی ہوتا ہے کہ اتنا کچھ جمع کر رکھا ہے, اس کو کیسے, اس کو جب تک ہم کنزیوم نہ کریں, اپنی اولاد کو جو ہے پوری طرح بزنس میں اپنا دست و بازو نہ بنا لیں, انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. سہانے روح ہے اس کے لیے کہ وہ تصور کرے کہ مجھے موت آ جائے گی. یہی معاملہ منافقین کا تھا, یہ قدر مشترک ہے, اس وقت بھی تھی آج بھی ہے, کہ موت کے تصور کو اپنے آپ سے دور رکھو. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پہنچے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدت، خاص تم بہت ہی مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لو. لیکن یہ کہ ظاہر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو آنے سے روک نہیں سکتا کوئی، تبھی موت اگر اس کسی کے لیے ہے یا حادثاتی موت ہے تو خواہ کتنا ہی بندوبست کر لو اس موت سے نہیں بچ سکے. ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جیسے کہ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا کہ یقیناً وہ موت کے جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو وہ تم سے آ کر ملاقات کر لے گی، تمہیں آدب ہو جائے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی اچھی بھلائی بات بھلی بات پہنچ جائے، کوئی جو ہے کسی غزو میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے، تو یقولو، تو یہ لوگ کہتے ہیں منافقین، یہ تو ہے اللہ کے پاس سے. گویا کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے لکھ دی تھی تمہیں فتح مل گئی، یہ مال غنیمت بھی تم تک پہنچ گیا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر اے مسلمانوں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یقولو، تو یہ کہتے ہیں ہاذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اب یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی حالات ناسازگار آ جاتے ہیں اور انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جیسا کہ ہوا بھی تھا غزوہ احزاب کے موقع پر، یہ منافقین تھے کہ جن کا خوب سے بات ان کی زبان پر آ گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ حالت یہ ہے خوف اور دہشت کی وجہ سے، اس لیے کہ 12,000 کا لشکر جو جتنے بھی حلیف قبائل تھے مکہ میں رہنے والے مشرکین کے، ان تمام کو جمع کر کے لے آئے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور ایک بس جو ہے ایک تھوڑا سا ایریا تھا کہ جہاں وہ خندق کھود دی گئی. منافقین کا خوب سے بات ان کی زبان پر آ گیا کہ ما بعد اللہ ورسوله الا غرورا، ہم سے تو وعدہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، تمہاری حکومت ہوگی، تمہیں سربلندی دیں گے، آج یہ حال ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. تو ان کا جو اندر جو نفرت اور جو خوب سے باتیں تھا ان کی زبان پر آ گیا کہ ما بعد اللہ ورسوله الا غرورا، ہم سے جو وعدہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ دھوکے کا وعدہ تھا، فراڈ کیا ہم سے اللہ کے رسول نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کے برعکس طرز عمل تھا اہل ایمان کا، ھذا ما وعد اللہ ورسوله، اللہ اور اللہ کے رسول نے یہی تو کہا تھا، یہ رستہ جو ہے وہ جو ہے بہت ہی جسے آپ کہیے کہ آزمائش ہے اس کے اندر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، ہم تو آزمائیں گے تمہیں، بہت سخت حالات بھی ہوں گے، بھوک بھی ہوگی، دہشت بھی ہوگی، خوف بھی ہوگا. تو اسی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے. منافقین کے سوچنے کا انداز یہ تھا، اب مسلمانوں کے حقیقی ایمان والوں کے سوچنے کا انداز یہ تھا، منافقین نے یہ کہا کہ ہم سے فراڈ کیا اللہ کے رسول. اب یہ ایک ہی حالات میں دو مختلف قسم کے مظاہر سامنے آئے، کہنے کو دونوں مسلمان ہیں، تو اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کہتے ہیں ھذا من عندک، حضور سے مخاطب ہو گئے، تمہاری وجہ سے ہوا سب کچھ. دیکھیے کس قدر سخت الفاظ ہیں، گویا کہ جسے آپ کہیے کہ اللہ کے رسول کا ادب، احترام، عزت، توقیر، تعظیم، ہر شے کو آپ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں، تب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جو ہمیں تکلیف پہنچی ہے سب آپ کی وجہ سے. قل کل من عند اللہ، نبی ان سے کہہ دیجئے خواہ حالات سازگار ہوں یا کوئی تکلیف کا معاملہ، ہر شے اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء قوم لا یکادون یفقهون حدیثا، تو کیا ہو گیا ان لوگوں کو، اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے، اتنی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. یہ دنیا جو ہے الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، یہاں حرام حلال کی پابندیاں ہیں، جائز ناجائز کی پابندیاں ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، ادھر نہیں جا سکتے، یہ چیز جو ہے وہ بالکل حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ تمام پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے آپ زندگی گزاریں گے نا، یہ تو قید خانہ ہے. اور کافر کے لیے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ دیش، مرنے کے بعد کی زندگی ہے ہی نہیں، آخرت کا انکار کر دیں، اللہ کا انکار کر دیجئے، تو یہاں عیش کیجئے، یہاں پھر کوئی اخلاقی بندھن یا اخلاقی لمٹ جو ہے آپ کو پھر کسی دائرے کے اندر نہیں رکھ سکے گی، آپ جو چاہے کیجیے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تو جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے بھلائی کیا، اچھی شے پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اب یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ گویا کہ ہم تک جو کوئی خیر ہے، حالات اچھے ہیں، سازگار ہے، کاروبار بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کے اوپر قانع رکھا، صحیح چل رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہے نا، ھذا من فضل ربی. لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی مالی نقصان، کچھ بھی، تو فوراً انسان کو ٹھیکنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس گناہ کو اسی دنیا میں جو ہے یہ ایک آزمائش میں مجھے مبتلا کر دیا. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہے، تمہاری اپنی کوئی کوتاہیاں. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اسی دنیا کے اندر جو ہے تمہیں مختلف آزمائشوں میں سے، امتحانوں میں سے گزارتا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور یہاں پھر حضور سے کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پر اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اس لیے کہ رسول نمائندہ ہے اللہ کا. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، اور جو شخص روگردانی کرتا ہے اپنا رخ پھیر لیتا ہے، فما ارسلناك عليهم حفيظا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس کے اوپر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ اس کے ہدایت کے رستے پر لانا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا اپنا کسب ہے، اگر چاہے گا اس کے اندر پیاس ہوگی تو ہدایت کو قبول کر لے گا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں طاعہ، ہاں ہم نے آپ کی طاعت تسلیم کی. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب یہ آپ کے پاس سے رخصت ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اپنے منافقین کے ٹولے کے ساتھ، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو رات بسر کرتا ہے ان میں سے ایک طائفہ، ان کا ایک منافقین کا گروہ، غیر الذي تقول، اس کیفیت میں کہ وہ آپس میں جو تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے جو حضور سے کہا ہوتا ہے، گویا کہ حضور کے سامنے تو اطاعت ہے اور یہاں تمام باتیں جو ہے معصیت کی ہو رہی ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے رات میں جو انہوں نے ریشہ دوانیاں کی تھی، جو پلاننگ کی تھی، جو نجوہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہر شے لکھ رہا ہے. فاعرض عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراض کیجئے منافقین سے. وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجئے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی کفایت کرنے والا ہے بطور کارساز. افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تو ہمیں گویا کہ متوجہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہے، ہمارا کلام ہے، ہدایت نامہ ہے، اس پر غور و فکر کرنا، اسے پڑھنا، اس کو سمجھنا. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے آج کی اس محفل میں کہ جنہیں شاید پہلی مرتبہ یہ تجربہ ہوا ہو کہ قرآن حکیم میں یہ مضامین کس طرح تفصیل کے ساتھ آئے، اور نہ ہم نے قرآن حکیم کو صرف اعلیٰ ثواب تو سمجھ لیا یا ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا، اس سے آگے کچھ سوچنے کو تیار نہیں. تو لمحہ فکریہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ قرآن حکیم پر ہم تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، تو یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اس قرآن کو کا نازل ہونا ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے. ظاہر ہے کہ انسانی کلام کے اندر تو اختلاف ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر جو ہم آہنگی ہے اور اس کے اندر گویا کہ 14 تقریباً 21 یا 22 یا 23 برس کے اندر قرآن کی جو تکمیل ہوئی ہے، تو پہلے دنوں میں جو قرآن نازل ہوا اور آخری دنوں میں، اس کے اندر کہیں جو ہے کوئی منافرت تو نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی آیات تو نہیں ہے، حد درجے ہم آنگی ہیں، اس میں بڑا اختلاف پاتے ہیں اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے یہ قرآن. وَإِذَا جَاءَهُمُ الْأَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس کوئی ایسی خبر آتی ہے خواہ وہ امن کی ہو یا خوف کی ہو، کوئی فرض کیجئے کہ کوئی قبیلہ حملہ کر رہا ہے اور ان تک جو ہے کوئی خبر یہ پہنچ گئی کہ فلاں قبیلہ جو ہے حملہ آور ہوگا آج رات کو، اذاعوا بھی ہی، تو اس کو جو ہے فوراً اڑا دیتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح، وہ بات جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، تحقیق نہیں کرتے کہ آیا جس شخص نے یہ خبر پہنچائی ہے. آج تو ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں ان تمام خبروں کی جو ہے تصدیق کرنے کے لیے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے، پھر آپ کے پاس ایسے ذرائع ہیں جس میں آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، لیکن کم سے کم تحقیق تو کرو کہ جس بات نے خبر پہنچائی جس شخص نے اس کا اعتبار بھی ہے کہ نہیں. وہ جو شیر آیا شیر آیا شیر آیا چار پانچ دفعہ تو اس طرح ہو گیا، لیکن جب واقعتاً شیر آ گیا تو لوگوں نے سمجھا یہ شخص جھوٹ بول رہا. اب اس قسم کا اگر کوئی شخص آپ تک کوئی خبر پہنچا رہا ہے تو آپ اس کو نشر کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے، عذاب بھی اس کو نشر کر دیتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس خبر کو پہنچاتے رسول تک، رسول بھی تو موجود تھے نا مدینہ میں موجود تھے، ان تک وہ بات پہنچاتے، یا یہ کہ اول الامر جو ان کے سرکردہ لوگ ہیں جو حضور کے قریب کے لوگ تھے ان تک پہنچاتے، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو یہ لوگ ہوتے جو یقیناً اس بات کی تحقیق کر لیتے، جو علم ان تک حاصل ہوا تھا اس کا استنباط کر لیتے، تحقیق کر لیتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ ہی کا فضل اور اس کی رحمت اگر شامل حال نہ ہوتی، اے مسلمانوں تمہارے، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، تم میں سے بھی اکثر وہ ہوتے جو شیطان کے پیروکار بن جاتے. ظاہر ہے اللہ کے رسول کی ذات ہے جو تمہارے درمیان موجود ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے رسول ہیں کہ جو تمہارے درمیان موجود ہیں، اور ان تک گویا کہ ان سے جو ایمان کے جذبات ان تک پہنچ رہے ہیں اور ایمان کی بھٹی کو جو جلا حاصل ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ اگر اللہ ہی کا فضل نہ ہوتا تم شیطان کے پیروکار بن جاتے. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے رستے میں قتال اور لڑائی اور جنگ کرو. لَا تُكَلَّفُ نَفْسَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیونکہ واحد میں کسی جگہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مکلف نہیں ہیں بلکہ صرف اپنی جان کے اعتبار سے، ہر شخص کا یہی معاملہ ہے. مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ میرا فلاں بھائی یا میری فلاں اولاد جو ہے وہ کیوں ایمان نہیں لائی، حضور سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے سگے چچا تھے ابو طالب ایمان کیوں نہیں لائے، اس لیے کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا، نہیں کسی انسان کو نہیں دیا. لا تکلف الا نفسک، آپ مکلف ہیں اپنی جان کی حد تک. وحرض المؤمنین، ہاں مسلمانوں کو ترغیب دینا قتال کی وہ آپ پر لازم ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو روک دے گا، انہیں تھام دے گا. ابھی ان کی چلت پھرت اور ان کی آمیاں جامیاں اور اللہ کے اس رستے میں روڑے اٹکانے میں بڑے فعال ہیں، بہت تیز ہیں، لیکن ان کی تمام چیزیں جو ہے رائدہ جائیں گی. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو بہت سخت ہے، اس حوالے سے بھی کہ ان کو سزا دے گا، بہت سخت ہے ان کے معاملے میں، ان کی نکیر کے اعتبار سے بھی. من یشفع شفاعت الحسنت یکن له نصیب منها، جو شخص بھی کسی اچھی بات کو ریکمینڈ کرتا ہے، دیکھیے شفاعت آتا ہے کسی کو ریکمینڈ کرنا. فرض کیجئے کہ کوئی شخص ہے جس کے بارے میں آپ کی ذاتی معلومات ہے، بہت امانت دار ہے، دیانت دار ہے، بہت ذمہ دار شخص ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی بڑا نکھار ہے، آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کسی دوسرے کو کہ بھائی ایک ایسا شخص ہے کہ جو میرے علم میں ہے، ٹھیک ہے میں اسے ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر تمہارے یہاں کوئی جگہ ہے تو اس کو رکھ لو. یہ ہے ایک شفاع حسنہ کہ جس میں آپ نے ریکمینڈ کیا ہے، شفاعت کی ہے کسی شخص کی، لیکن یہ کہ اس بنیاد پر کہ آپ کو علم ہے، وہ حسنات میں ہے، نیکیوں میں آگے ہے، وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ دیانت دار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، تو اس کے لیے جو من یشفع شفاعت سیئتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، تو اس کی یقیناً ایک اس کا ایک حصہ ہے، جس شخص نے ریکمینڈ کیا اسے بھی ثواب ملے گا. اس لیے حضور نے فرمایا اپنی ایک حدیث میں، الدال الی الخیر کفاعل، کسی نیکی کی طرف کسی دوسرے کی رہنمائی کرنے والا بھی اجر و ثواب میں شریک ہے. آپ نے کسی شخص کو متوجہ کیا کسی نیک کام کی طرف اور وہ متوجہ ہو گیا، اب اس نیکی کی وجہ سے جو اسے ثواب حاصل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ ثواب دکھ رہا ہے. یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کسی کو، کسی نیک شخص کو، جو ظاہر ہے کہ آپ اپنی جو بھی معلومات ہیں، جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن کا ڈیٹا ہے، اسی بنیاد پر کریں گے. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، لیکن اگر اس کے برعکس ہے، کسی شخص کو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کے جو ہے سیرت کردار وہ آپ کے علم میں ہے کہ اس میں معیار تو پورا نہیں اتر رہا، میرٹ کو بھی آپ بائی پاس کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ پھر ایک گناہ کی بات ہے. يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، تو اس کا حصہ یا اس کا جو وبال ہے وہ بھی لازمن ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر جو ہے نگہبانی فرمانے والے ہیں، قوت رکھنے والے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اب یہ ہمیشہ ہوتا ہے تمام قوموں میں کہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے گریٹنگز کے لیے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ نائٹ، اور یہ تمام الفاظ ان کے ہاں ہے، ہمارے ہاں بھی الفاظ ہیں، السلام علیکم، اس پر ایڈ کیجئے ورحمۃ اللہ، اس پر اور ایڈ کیجئے وبرکاتہ. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس میں حضور نے دیکھا، ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، اور حضور نے ساتھ ہی کہا عشرہ، اور بعد میں آپ نے پھر اس کی تفسیر بیان کی، جو میں نے عشرہ کہا تھا اس سے مراد کیا تھا. تھوڑی بات دیر بعد ایک اور صحابی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا، اور پھر آپ نے کہا عشرین، گویا کہ دس کے بجائے بیس، اور تیسرے کے اوپر آپ نے کہا کہ تیس. اس پر صحابہ نے پوچھا، یہ آپ نے جو انہوں نے جواب دیا اس پر دس بیس اور تیس کے الفاظ جو کہا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جس شخص نے صرف سلام کا جواب دیا تھا وعلیکم السلام، تو اس کے لیے دس نے کیا ہے، جس نے ورحمۃ اللہ ایڈ کیا تھا اس کے لیے بیس نے کیا ہے، اور جس نے اس کے ساتھ وبرکاتہ بھی ایڈ کر دیا، آنے والے نے تو صرف سلام کیا، السلام علیکم، جواب دینے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گویا کہ جواب دینے والا جو ہے وہ تیس نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. یہ ایک بہت ہی فطری اسلوب ہے، گویا کہ اس میں انسان کو جو ہے خیر کمانے کا، نیکیاں کمانے کا، اس سے بہتر ذریعہ اور کیا ہوگا. کتنی سہولت کے ساتھ اللہ کے رسول نے جو ہے آپ کی جو رہنمائی فرما دی کہ اس میں بھی تم گھر بیٹھے ہوئے نیکی حاصل کر سکتے ہو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب بھی تم میں سے کوئی شخص جو ہے دوسرے کو مشہور طور پر سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو اسے چاہیے کہ اس سے بہتر جواب دے. آنے والے نے السلام علیکم کہا، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیجئے، یہ اس سے بہتر ہو جائے گا. او رُدُّوهَا، یا کم سے کم انہیں الفاظ کو لوٹا دیجئے، وعلیکم السلام. لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کسی کو سلام کرنا آپ پر واجب نہیں ہے. آپ اگر سلام نہیں کر رہے، کسی محفل میں پہنچے ہیں، وہاں آپ نے سلام نہیں کیا، تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے سلام کر دیا کسی کو اور وہ جواب نہیں دے رہا، تو جواب نہ دینا گناہ کا موجب ہے، جواب دینا اس پر واجب ہے. لہذا جہاں اس کا آپ محبوب مخالف یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ جہاں آپ اگر جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ میں سلام کروں گا، اس نے جواب نہیں دیا، تو سلام آپ نے کر دیا، اب جواب نہیں دے رہا، تو گناہ گار ہو گیا. لیکن یہ کہ اگر آپ اس بنیاد پر سلام نہیں کرتے کہ اگر اس نے جواب تو دینا نہیں، خام خواہ میں اس کو کوک گناہ گار کروں، تو یہ سوچنے کا اپنا انداز ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی جو ہے اختلاف نہیں ہے کہ سلام کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے. سلام کرنے والے کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن سلام نہ کرنا گناہ نہیں ہے. لیکن سلام کا جواب نہ دینا یہ گناہ کا موجب ہے. اس لیے کہ حکم ہے او ردوہا، یا تو اس سے بہتر جواب دو یا کم سے کم انہی الفاظ کو لوٹاؤ. ان اللہ کان علی کل شیء حسیب، اللہ تعالیٰ ہر ہر شے کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ لازماً تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، وہ دن کے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ نے کہا ہے کہ اس دن سب کو جمع کرے گا تو یہ شدنی امر ہے اور لازم ہو کر رہے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أم انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا من الآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا فكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا
الله أكبر